أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کتاب تفسیر نمونہ میں ہے کہ مولا کائنات سے کسی شخص نے دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کی. اس نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ دعا کرو تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہارے دل و دماغ نے 8 چیزوں میں خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو پاتی. پہلی چیز جو مولا نے بیان کی وہ یہ کہ مولا نے فرمایا کہ تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے تمہاری معرفت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. دوسری چیز جو مولا بیان فرماتے ہیں کہ تم خدا کے پیغمبر پر ایمان تو لائے ہو مگر ان کی سنت کی مخالفت کرتے ہو، ایسے میں تمہارے ایمان کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اب یہاں بات کو روک کر تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ ہم میں سے جو یہ جاننا چاہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت معصومین علیہم السلام پر کتنا عمل کرتا ہے، تو وہ اہل بیت کے ارشادات، ان کی دعائیں، ان کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی، اپنی پسند ناپسند کا جائزہ لیں، اور ان کے دشمنوں کے حالات و مزاج بھی جانیں، اور پھر دیکھیں کہ ہمارے کام ہم دیکھیں کہ پھر ہمارے کام ہماری پسند ناپسند کون سے گروہ سے شباہت رکھتی ہیں. زبان سے کوئی نہیں کہے گا کہ وہ سنت کا مخالف ہے، لیکن عمل سے مخالفت سامنے آتی ہے. کتنی ہی چھوٹی بڑی باتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، ہماری پسند ناپسند کچھ اور ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کا طریقہ اور ان کی پسند ناپسند کچھ اور ہے. مثلا ایک بات جس سے ہم لا علم ہیں، کتاب آداب اسلامی میں ہے، اس کو بیان کریں گی کہ کتاب میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گرم کھانا پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اسے اسی طرح رہنے دو یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو جائے، خداوند عالم ہمیں آگ نہیں کھلانا چاہتا اور ٹھنڈے کھانے میں برکت ہے. اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دسترخوان سے کتنی بار کھانا اٹھا کے واپس بھیجا جاتا ہے کہ مزید گرم لایا جائے، ٹھنڈا ہو گیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، تو برکت کس طرح سے آئے گی جب نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھنڈے کھانے میں برکت ہے. دوسری مثال وہ یہ کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مفات الجنان میں ہی موجود ہے، کہ جو چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو اسے چاہیے کہ اپنی غذا اور کسب معاش کو پاکیزہ بنائے، یعنی حلال اور پاکیزہ روزی کمائے اور کھائے. غذا میں نجاست یا حرام چیز ملی ہو تو دل کی نورانیت اور شفافیت، روح کی شفافیت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان روحانی کمالات کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا، روحانی کمالات نہیں حاصل کر سکتا. اور ہمیں کسی نہ کسی حد تک روحانی کمالات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جن امام کو ہم بلا رہے ہیں، جن کے ہم منتظر ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی نصرت کرنے کے لیے ہمیں روحانی کمالات کی ضرورت ہے. اسلامی کتب میں بازار کے کھانے سے پرہیز کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ان میں شرعی احکام کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی بازار والے جو ہوتے ہیں وہ شرعی احکام کا مکمل طور پہ خیال نہیں رکھتے، اور ہمارے یہاں تو خیر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اسلامی ممالک میں بازار کے کھانے پاک اور حلال مانے جاتے ہیں، مگر ان کے استعمال سے اس لیے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے کہ انسان کے اخلاقیات پر برا اثر نہ پڑے. دوسری کہ حلال ذریعے سے روزی حاصل کرنے کے بعد اس کو پاک رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی کیا، یعنی شریعت نے ہمارے مال پر جو خمس یا زکوٰۃ واجب کی ہے اسے ادا کیا جائے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو حلال ذریعے سے حاصل ہونے والی روزی جو ہے، جو مال ہے، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا اگر اس پہ خمس اور زکوٰۃ واجب ہو جائے اور ہم خدا نخواستہ ادا نہ کریں، تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اور جو لوگ حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں تو دوسرے لوگ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ چھوڑو، کن چکروں میں پڑ گئے، اور پھر ان کو نفسیاتی یا انتہا پسند کہہ دیا جاتا ہے. دیکھیں میں دوبارہ سے وضاحت کر دوں کہ مولا کائنات 8 وجوہات بیان کر رہے ہیں دعا قبول نہ ہونے کی. اس میں دوسری وجہ جو مولا نے بیان کری کہ تم خدا کے پیغمبر پر ایمان تو لائے مگر سنت کی مخالفت کرتے ہو. تو اب یہاں پہ دو مثالیں دی گئی ہیں کہ ہم کس طرح سے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, زبان سے نہیں کر رہے ہوتے, ہمارے عمل سے مخالفت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں پہلی مثال تو یہی دی گئی کہ مثلاً کہ ٹھنڈے کھانے میں برکت ہے جبکہ ہمارے یہاں گرم پہ زور دیا جاتا ہے. دوسری چیز کہ نبی فرما رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو, اسے چاہیے کہ اپنی غذا اور کسب معاش کو پاکیزہ بنائے, لیکن اگر کوئی حلال حرام کا ہمارے یہاں خیال کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کن چکروں میں پڑ گئے. اب یہاں پر ایک میزان الحکمت کی روایت بیان کریں گے. ایک خاتون ہیں ام عبداللہ, ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ تھا, تو ان خاتون نے افطار کے وقت دودھ کا پیالہ بھیجا. حضور نے وہ پیالہ لانے والے کے ہاتھ واپس بھیجا اور پوچھا کہ دودھ کہاں سے آیا. قاصد پیغام لے کر واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ان کی بکری کا دودھ ہے. تو نبی کریم نے دریافت کیا کہ بکری کہاں سے آئی. خاتون نے جواب بھجوایا, میں نے اپنے مال سے خریدی ہے. تو حضور نے وہ دودھ نوش فرمایا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں, ہم اپنے شکم میں کیا ڈال رہے ہیں ہمیں اس بارے میں پوری طرح سے توجہ کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اپنے معاشرے میں ایسا سوال کسی سے کر دیں تو پھر آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. وہ کھانا, وہ پیالہ سب اپنے پاس ہی رکھ لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آئندہ انہیں کچھ نہیں بھیجنا, کیسے سوالات ہم سے کیے جا رہے ہیں اور تعلقات ہی ختم کر دیے جائیں گے. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مولا نے دعا قبول نہ ہونے کی تیسری وجہ یہ بیان کی کہ تم اس کی کتاب قرآن پڑھتے ہو, یعنی اللہ کی کتاب قرآن پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے. زبانی تو کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی مگر عمل کے ذریعے اس کی مخالفت کرتے ہو. پھر مولا فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہو, تو پھر خوف کہاں. تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے شائق ہیں لیکن کام ایسے کرتے ہو جو تمہیں جنت سے دور لے جاتے ہیں, پھر شوق و رغبت کہاں رہا. خدا کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر کا حق ادا نہیں کرتے. ساتویں وجہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ شیطان سے دشمنی رکھو, فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن سمجھو مگر تم اس سے دوستی کی بنیاد ڈالتے ہو. شیطان سے دوستی کیسے ہوتی ہے؟ مثلا انسان جو ہے وہ خود ایسے کام کرے جن کو خدا نے حرام قرار دیا, یا برے کام انجام دینے والوں کے ساتھ دوستی رکھنا, ان کے برے کاموں میں شریک ہونا, برے کاموں کو سراہانا, پسند کرنا, اس کا مطلب ہے گویا شیطان سے دوستی کی ہوئی ہے. آٹھویں اور آخری وجہ جو مولا نے بیان فرمائی کہ تم نے لوگوں کے عیبوں کو, عیب تلاش کرنے کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے اور اپنے عیب پسے پشت ڈالتے ہو. ان حالات میں تم کیسے امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جبکہ تم نے خود قبولیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں. اس جملے کی وضاحت میں کچھ چیزیں بیان کرنا ہے, پہلے ہم بات مکمل کر لیں بعد میں اس جملے کی وضاحت کریں گے. امام نے یہ 8 نکات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو, اپنے اعمال کی اصلاح کرو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا ورنہ خدا تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا اور پھر تمہارے اچھے لوگ دعا بھی کریں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ عظیم ذمہ داری ملت کی نگہبانی ہے. اسے ترک کرنے سے معاشرے میں بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے, برائیاں پروان چڑھنے لگتی ہیں, بدکاروں کے لیے میدان خالی رہ جاتا ہے کہ جو چاہیں کریں, اور جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے, جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, جو غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. نصیحت کسے کی جاتی ہے؟ جو امر بالمعروف کرتا ہے, جو نبی کے فرمان پہ عمل کرتا ہے اس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ ارے بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں, چھوڑیں, آپ کو کیا مطلب اس طرح کی باتیں کر کے. نصیحت کرنے والے کو, امر بالمعروف کرنے والے کو سمجھا دیا جاتا ہے. اچھا اب امام کے اس فرمان کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو امام نے فرمایا کہ تم نے لوگوں کی برائیاں تلاش کرنے کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے اور اپنی برائیوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے. دیکھیں عیب نکالنا, برائی بتانا بہت آسان کام ہے. ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک تصویر بنائی, پینٹنگ بنائی, और उसने अपने एक दोस्त से कहा कि मुझे कैसे पता चले कि मेरी इस पेंटिंग में क्या खराबी है, क्या ऐब है। तो उसके दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम इस पेंटिंग को किसी चौराहे पर रख दो और इसके साथ ही ये इबारत लिख दो कि इसमें अगर कहीं कोई गलती है, खराबी है, तो वहाँ पे निशान लगा दें। इस पेंटिंग बनाने वाले ने ऐसा ही किया और अगले दिन जब ये गया और इसने जाके जो तस्वीर को देखा तो पूरी तस्वीर निशानात से भरी हुई थी। यानी हर शख्स ने कोई ना कोई बुराई निकाली थी और जहाँ उसको बुराई उसने निकाली थी वहाँ उसने निशान लगा दिया था। ये शख्स बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ कि मैं इतनी बुरी तस्वीर बनाता हूँ, इतनी बुराई में पूरी तस्वीर भरी हुई है। इसने अपने दोस्त को बताया, उसके दोस्त ने कहा कि अच्छा अब तुम दोबारा पेंटिंग बनाओ और उसको दोबारा फिर वही करोगे, चौराहे पे जाके रखो, लेकिन इस दफ़ा ये करना कि इबारत ये लिखना कि इसमें जहाँ गलती हो उसकी इसलाह कर दें। इस पेंटिंग बनाने वाले ने यही किया। अगले दिन जब जाकर देखा तो पेंटिंग में कहीं कोई निशान नहीं था, जैसी रखी थी वैसे ही थी। यानी क्या मतलब? मतलब ये कि नुक्स निकालना, ऐब निकालना, बुराइयाँ बताना बहुत आसान काम है, लेकिन इसलाह करना मुश्किल काम है। किसी मामले को दुरुस्त करना मुश्किल काम है। और ये जिस तरह इस शख्स की तस्वीर में हर शख्स ने नुक्स निकाल दिया, चाहे वो इस पेंटिंग वगैरह के हवाले से जानता था या नहीं जानता था, इसी तरह हमारे यहाँ के भी हालात हैं कि कोई शख्स किसी मामले के बारे में जाने ना जाने ऐप सब निकाल लेते हैं। मसलन जिसको उसूले दीन फुरू दीन सही से पता ना हो वो मुश्तहद में बुराई तलाश कर लेता है। तो इस किस्म की सूरत हाल हमारे यहाँ भी, इनके ऐप तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इसलाह करना जो है वो मुश्किल है। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुआए कुमैल में हम दुआ करते हैं अल्लाह से और मौलाए कायनात के जुमलात को बयान करते हैं दुआ की सूरत में कि या अल्लाह मेरे वो गुनाह बख्श दे जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि वो कौन से गुनाह हैं जो दुआ की कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं। ऐसा ना हो कि हम दुआ पढ़ते रहें और वही गुनाह करते भी रहें। देखिए, अगर हम किसी बीमारी के बारे में सुनते हैं कि कोई बीमारी फैल रही है और हम उससे बचना चाहें तो हम उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं ताकि हम एहतियात कर सकें और उस बीमारी से बच सकें। तो मौलाए कायनात की दुआ, दुआए कुमैल में हम जब दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो गुनाह बख्श दे जो कबूल दुआ की कबूलियत में रुकावट हैं, वो गुनाह बख्श दे जिनकी वजह से बलाएं नाजिल होती हैं, जिनके सबब नेमतें बदल जाती हैं, तो इन सब के बारे में मालूमात भी तो हासिल की जाए ताकि हम उन गुनाहों से बच सकें। उस्ताद हुसैन अंसारियान की किताब है शरह दुआए कुमैल, इसमें दुआए कुमैल की तशरीह की गई है। और इस किताब में है कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने 7 गुनाहों को दुआ कबूल होने में रुकावट बताया है। वो 7 गुनाह ये हैं: बुरी नीयत, नीयत के मायने कस्त इरादे के हैं, कस्त करना या इरादा करना। इस्लाम चाहता है कि इंसान तमाम दूसरे इंसानों के लिए, बल्कि हैवानों और जिंदा चीज़ों के लिए, जानदार चीज़ों के बारे में अच्छी नीयत रखे, सबके लिए खुशी, सआदत, सलामती चाहे। इंसान की नीयत ये हो कि जहाँ तक मुमकिन हो लोगों के साथ नेकी करे और उनकी मुश्किलात दूर करे। हुज्जतुल इस्लाम अमजद से पूछा गया कि क्या हम इमाम ज़मान अलैहि सलाम के पसंदीदा हैं या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इमाम का महबूब वो होता है जो हक परस्त होता है, यानी हक हक की पैरवी करता है, ख्वाहिश परस्त नहीं होता, यानी ख्वाहिश नफसानी का ग़ुलाम नहीं होता, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता, हर वक्त लोगों की मुश्किलात दूर करने की फ़िक्र में रहता है। तो हम भी ऐसे बने कि लोगों की मुश्किलात दूर करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों में ना रहें खुदा ना खास्ता कि जो लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा करने की फ़िक्र में रहते हैं। बहरहाल जो मौला ने 7 गुना बयान फरमाएं, एक तो बुरी नीयत है, फिर ये कि अवामुन नास के साथ गुफ्तगू में बुरे नाज़ेबा अल्फाज और गालियाँ इस्तेमाल करना, और एक गुनाह इमाम ने जो बयान फरमाया वो है नमाज वाजिब में इतनी ताखीर करना कि नमाज का वक्त ख़त्म हो जाए, नेकी और सदक़े को तर्क करना जो कि खुशनूदी खुदा का बाइस है, यकीन ना रखना, एक गुना ये बयान फरमाया है इमाम ने, यकीन ना रखना, दुआ कबूल होने का यकीन ना रखना, और एक गुनाह बताया है दीनी बिरादरान से निफाक रखना, मुनाफिकत, और एक गुनाह इमाम ने ये बयान फरमाया अंदरूनी बातनी, अंदरूनी यानी बातनी बुरी सिफात, جن میں نفاق، بدگمانی، خود پسندی، ریاکاری، غرور، تکبر، لالچ، حسد، کنجوسی اور دشمنان خدا سے محبت کرنا بہت زیادہ خطرناک ہیں، کہ جو دنیا اور آخرت کے عذاب کے علاوہ دعا قبول ہونے میں رکاوٹ ہوتے ہیں. ان گناہوں کی تفصیلات آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب قلب سلیم میں موجود ہیں. کتابیں تو اور بھی بہت سی ہیں، مگر آیت اللہ دست غیب کی کتابیں پڑھنے سمجھنے میں آسان ہیں. یہ جتنی اندرونی باطنی بری صفات جن کے نام ذکر ہوئے، بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے بارے میں صحیح طرح سے علم و آگاہی حاصل کی ہوگی، ورنہ زیادہ تر لوگ تفصیلات سے آگاہ نہیں. مثلا نفاق اور ریاکاری کی کتنی قسمیں یا صورتیں ہو سکتی ہیں، دشمنان خدا کون کون لوگ ہیں جن سے محبت گناہ ہے. پروردگار عالم سورہ شمس میں 11 بار قسمیں کھا کر اس نقطے پہ زور دیتا ہے کہ کامیابی اور فلاح کا واحد راستہ تزکیہ نفس ہے، اور روح کی پاکیزی اور قلب کو اخلاقی برائیوں سے دور رکھنا ہے. سورہ شمس میں ارشاد خداوندی ہے، قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کیا. وہ قد خواب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کیا. کتاب اخلاق عملی میں مولا کائنات سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں، کتنے صاحبان علم ایسے ہیں جو اپنی جہالت کے باعث تباہ ہو جاتے ہیں اور ان کا علم انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا. اس جہالت سے مراد انسانی اور اخلاقی خصوصیات کا نہ ہونا ہے جو عالم کو تباہ کرتی ہیں. جتنی بھی اندرونی بری صفات ہیں، ان سب سے انسان نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، ورنہ انسان ہلاک ہو جائے گا. دیکھیں، جس شخص پر آپ کو بھروسہ ہے، اس کی صرف ایک قسم آپ کے یقین کے لیے کافی ہے. ہمیں خدا پہ کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے، کہ جس معاملے کی اہمیت کے پیش نظر خدا نے 11 قسموں کے بعد اسے بیان فرمایا، ہم نے اس معاملے کو کتنا سمجھا، ہم نے تزکیہ نفس کے بارے میں کتنا علم اور آگاہی حاصل کرنے کے بعد تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کی. پہلے تو یہ علم ہونا چاہیے کہ تزکیہ نفس ہے کیا، کیوں اور کیسے کرنا ہے. ہم جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھ بھی لیتے ہیں، حاصل بھی کر لیتے ہیں. جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، لوگ اسے سیکھتے جا رہے ہیں. فیس بک، واٹس اپ وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کچھ استعمال کرنا آ گیا ہے، اور ہر چیز کے لیے ٹائم بھی ہے. لیکن وہ کتابیں جو کہ ہماری قومی زبان اردو میں ہیں اور برسوں سے ہمارے ہاں موجود ہیں، جن میں دین کا علم اور احکام موجود ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتیں. دینی کتابیں سمجھ نہیں آتیں، باقی ہر بات سمجھ آتی ہے اور ان میں دل بھی نہیں لگتا. آخر کیوں؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے تزکیہ نفس. ایک مثال بیان کریں گے. کنویں میں نجس العین جانور گر کے مر گیا. وہاں کے لوگوں نے اس مسئلے کا حکم شرعی معلوم کیا تو ان کو بتایا گیا کہ اتنے ڈول اتنی مقدار میں کنویں سے پانی باہر نکال دیا جائے. مطلب یہ تھا کہ پہلے اس مردار کو باہر نکالا جائے، اس کے بعد ایک خاص مقدار میں پانی باہر نکال دیا جائے. لوگوں نے کیا کیا کہ وہ نجس العین مردار کنویں میں ہی رہنے دیا، اور جتنی مقدار بتائی گئی تھی اتنا پانی باہر نکال دیا. اب اس حالت میں کہ جبکہ مردار پانی میں موجود ہے، کنویں کے اندر مردار موجود ہے، پانی نجس ہے. اب جو کوئی کنویں سے پانی نکالتا تو اس میں مردار کے اعضاء، آلائشیں وغیرہ پانی کے ساتھ باہر آتے. انسان کو تزکیہ نفس یعنی باطن سے برائیاں نکالنے، ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ باطنی بری صفات مردار کی مانند ہے، نجاست کی مانند ہے. آیت اللہ دست غیب شیرازی اندرونی بری صفات کو باطنی نجاستوں اور باطنی مردار سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی بری صفات باطن میں نجاست اور مردار کی مانند ہیں. تو جب تک باطن میں نجاست موجود ہوگی، جیسا کہ مثال دی گئی کہ کنویں میں مردار موجود رہا، اس کی نجاستیں باہر آتی رہیں، اور لوگوں نے کتنی محنت کر کے کتنے ہی ڈول پانی نکال دیا مگر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ پہلے مردار کو باہر نکالنا تھا. تو بالکل یہی حال باطنی بری صفات کا ہے. اگر بری صفات باطن میں موجود ہوں گی، اس کے برے نتائج باہر آتے رہیں گے، معاشرے میں اس کے برے نتائج سامنے آتے رہیں گے. ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے کی ترقی سے حسد، قطع تعلق، طلاقیں، نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں جو معاشرے میں پیش آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. آج ظاہراً ہمارے معاشرے میں دینداری پہلے کے مقابلے میں زیادہ نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف اتنی ہی شدت کے ساتھ آپس میں اختلافات بھی نظر آتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے، چاہے ان کا آپس میں کوئی بھی رشتہ ہو. میاں بیوی کے معاملات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو جو ہیں وہ ہیں. والدین اور اولاد میں اختلاف، بھائی بہن میں اختلاف، حتیٰ دینداروں میں اختلاف، وجہ تزکیہ نفس کا نہ ہونا ہے. कहा जाता है जिस बर्तन में दूध रखना है वो साफ होना चाहिए, अगर वो साफ नहीं होगा तो वो दूध को भी ख़राब कर देगा। तो इंसान जो अच्छी चीज़ें अच्छी बातें इल्म दीन हासिल करता है बुरी सिफात की वजह से, उनसे सही इस्तफादा करने के बजाय उन्हें भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। मसलन तस्किया नफ्स के बगैर इल्म हासिल कर लिया जाए तो इल्म से भी गलत इस्तफादा किया जा सकता है। कितने ही लोग हैं जो इल्म दीन हासिल करके या इबादत करके रियाकारी में मुब्तला हो जाते हैं, या वो खुद पसंद हो जाते हैं लोगों पर तंज उतारने और उनको हकीर समझने लगते हैं। अगर बग़ैर तस्किए के इक्तदार मिल जाए, हुकूमत यानी मिल जाए, माल दौलत मिल जाए, तो इंसान फिरौन, कारून, सद्दाम बन जाता है। और जब इल्म अमल के साथ हो, खालिस नियत के साथ हो, तस्किया नफ्स के साथ हो, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की पैरवी के साथ हो, तो इंसान खुमैनी बन जाता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि इल्म करता है ज़माने में खुमैनी पैदा, जहल इंसान को सद्दाम बना देता है। ये भी एक इल्म है कि तस्किया नफ्स के बारे में इल्म हासिल किया जाए कि तस्किया नफ्स कैसे होगा, बुरी सिफात से कैसे निजात हासिल की जाएगी। एक आखिरी बात कि हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर भी बुरी सिफात मौजूद हैं और कैसे उनको दूर किया जाए। तो पहली बात तो ये कि जाहिर सी बात है तस्किया नफ्स की बात इंसानों के लिए ही की गई है, फरिश्तों के लिए तो की नहीं गई है। लेकिन जैसा कि इमाम ने फरमाया कि तुमने दूसरों के ऐप तलाश करने को मकसद बना रखा है, अपने ऐप पसे पुश डाल दिए हैं, तो ऐसी ही सूरत हाल है इंसान को शैतान ने उनके अमाल सजा के दिखा दिए हैं और हर कोई अपने आप से मुतमईन है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मीज़ानुल हिकमत की रिवायत है कि खुदा जिस बंदे की भलाई चाहता है तो उसे दीन का इल्म अता करता है, दुनिया से बेरगबत बनाता है और उसे उसकी खामियों से आगाह कर देता है। बहरहाल इखलाकी कुतुब को पढ़ा जाए और मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआओं को पढ़ा जाए, खुसूसन इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ, दुआए मकारिम इखलाक को पढ़कर उसकी रोशनी में अपना जायज़ा लें, अपनी ख़राबियों की इसलाह की कोशिश की जाए और जो अच्छी सिफात मौजूद हैं उन पर खुदा का शुक्र अदा किया जाए और जो बुराइयाँ हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए। अच्छे अखलाक हमारे पास होंगे, दीन का इल्म हमारे पास हो और हम तस्किया नफ्स करेंगे, इसके बाद ही हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम इमाम के सच्चे मुंतज़रीन में शामिल हो सकें। और इस दुआ के ऊपर बात को मुकम्मल करते हैं कि परवरदिगार आलम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमें उनके ज़हूर की रुकावटें दूर करने वालों में शामिल फरमाए। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्ना का अंतस्समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।